نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے تو کفر شرک نفاق کی گندگیوں سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اور پھر وہ مجاہدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرتا ہے, جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان باتوں سے بچتا ہے, تو اس کا دل سنورتا ہے. تو گندگیاں نکل گئی, برائیاں نکل گئی, اور پھر برائی سے بچتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے, تو اب گندگی آ نہیں رہی ہے اور اچھائیاں بڑھ رہی ہیں, تو اس کا دل جو ہے وہ بہت مزین ہوتا ہے, اس کا دل جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہوتا ہے. تو پھر یہ دل کی جو اچھی اچھی خوبیاں ہیں, دل کی اچھی اچھی خصلتیں ہیں, وہ بڑھتی ہیں. جیسے کسی پر رحم کرنا, یہ دل کا خاصہ ہے. تو ایک رحم تو وہ ہے جو ایوریج درجے کا ہے, پھر وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے, تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ خود سخت سردی کی رات میں تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, مگر کمبل اٹھانے کی وجہ سے بلی جیسے ایک جانور کو تکلیف پہنچے یہ برداشت نہیں ہوا. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو مومن جو بھی مومن ہوگا اس کے دل میں رحمت ضرور ہوگی, مگر کسی کے دل میں کم کسی کے دل میں زیادہ. اور اس درجے کی رحمت تو ہر مومن میں ہونی چاہیے کہ جس کے ہونے کی وجہ سے وہ کسی پر ظلم نہ کرے اور وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو. ایک عام تعلیم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے یہ واعظ نہیں پڑھا جا رہا ہے, بلکہ یہ تو کئی سالوں پہلے میں نے جو ایک تقریر کی تھی یہیں بیٹھ کر, تو اسی کو کئی ہفتوں سے سنایا جا رہا ہے. مگر حسن اتفاق کہ دنیا کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اس مضمون کو مناسبت بھی ہے موافقت بھی ہے, لیکن ان حالات کی وجہ سے یہ بات عرض نہیں کی جا رہی ہے. یہ تو ایک عام تعلیم ہے جو ہر مسلمان میں ہر انسان میں ہونی چاہیے, رحمت دوسروں کے اوپر رحمت. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہرگز ہرگز کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کے دامن کو چھوڑ دو. یعنی دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ اسلام سکھا رہا ہے. کہ دشمن کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ دشمن ہے تو اسے جانی مالی ہر قسم کا نقصان پہنچاؤ, نہ, دشمن کے ساتھ بھی جو کچھ معاملہ کیا جائے انصاف کا. اس نے پانچ لیے ہیں تو اس سے پانچ ہی لیے جائیں گے, اس نے پانچ لے لیے ہیں تو اس سے دس نہیں لیے جائیں گے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تم کسی سے بدلہ لو تو فَعَاقِبُوا, تم بدلہ لو اس کے مانند, اس کے مانند. کس کے مانند؟ جتنا تم کو نقصان پہنچایا گیا ہے, تو جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہے بس اس کی بھرپائی ہو جائے اتنا بدلہ لو. اور جہاں کہیں قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن احادیث یہ اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہیں، تو اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے، اور جہاں کہیں عدل و انصاف کا معیار ہوگا، عدل و انصاف کا پرنسپل ہوگا، وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی تم سے کوئی چیز چھین لے تو معاف کر دو، نہیں، اس لیے کہ یہ بے انصافی ہو رہی ہے، جس سے چیز چھینی گئی ہے اس کے ساتھ بے انصافی ہے، کوئی چیز چھین لے تو معاف کر دو، کوئی تمہیں تماچا مارے تو معاف کر دو، تمہارے گھر میں گھس جاوے اور تمہاری عزت لوٹے اسے بھی معاف کر دو، ہر جگہ بس معاف کرو معاف کرو معاف کرو، تو یہ یک طرفہ بات ہو گئی. اور اگر یہ کہہ دیتے کہ کوئی اگر چھینے تو جتنا اس نے جرم کیا ہے اس سے زیادہ سزا دو، ٹوٹ پڑو اس کے اوپر، تو یہ دوسری طرف زیادتی ہوگی، تو انصاف. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہے بس اتنا بدلہ لو، اگر بدلہ لینا چاہو تو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم پر اگر کوئی زیادتی کرے تو اس پر تم اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے. تو دیکھو یہ عدل و انصاف والا مذہب ہے، یہ جانبین کی رعایت رکھتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ سچائی پر مبنی ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ دعویٰ سچائی پر مبنی ہے کہ ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن جن امور سے سابقہ پڑتا ہے، ان سارے امور کی ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے، ان سارے امور میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی ہے. اور بے شمار کام ایسے ہیں کہ جن میں دو فریق مل کر کے کسی کام کو انجام دیتے ہیں، جیسے شادی، تو شادی کے لیے دو فریق، میاں اور بیوی، تجارت اس میں بھی دو فریق، خریدنے والا بیچنے والا، عقد اجارہ کرائے پر لینا کرائے پر دینا اس میں بھی دو پارٹی، بورو کرنا لینڈ کرنا اس میں بھی دو پارٹی، آریت، تو دو پارٹی، ایسے بے شمار امور ہیں کہ جن میں دو پارٹی انوالو ہو کر کے کام کرتے ہیں. تو ان دونوں پارٹیوں کے لیے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، 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 اس کو اگر کوئی منصف شخص، انصاف والا شخص غور سے دیکھے گا، بشرطے کہ اس کے پاس عقل سلیم ہو، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ جو عدل و انصاف اسلام میں ہے ایسا کہیں نہیں ہے. یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے، مبنی بر جذبہ یا مبنی بر اعتقاد یا مبنی بر عقیدت نہیں، یہ دعویٰ مبنی بر حقیقت ہے. جانبین کی ایسی رعایت رکھی ہے شریعت مطہرہ نے کہ ادھر بھی حقوق، ادھر بھی، جہاں ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے اسلام، وہاں اولاد کے بھی حقوق ہے، جہاں شوہر کے حقوق کو بیان کرتا ہے وہاں بیویوں کے بھی حقوق ہیں، جہاں اساتذہ کے حقوق کو بیان کرتا ہے وہاں شاگردوں کے بھی حقوق ہیں، جہاں بادشاہ کے حقوق کو بیان کرتا ہے وہاں رعیت کے بھی حقوق ہیں، اور کسی جگہ پر ایسا نہیں لگتا بشرطے کہ عقل سلیم ہو اور انصاف پسند طبیعت ہو، تو وہ کسی جگہ پر اسے ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں پرلہ جو ہے وہ ماں باپ کا بھاری ہے یا استاد کا بھاری ہے یا بادشاہ کا بھاری ہے، نہیں، بہت انصاف والا معاملہ ہے. تو دشمن کے لیے بھی کہا گیا کہ بھائی دشمن جو ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا، تمہیں ہرگز ہرگز کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو چھوڑ دو، نہ، جتنے اس نے زیادتی کی ہے اتنی ہی تم کرو، اس سے اگر تمہارے پانچ پیسے نکلتے ہیں تو پانچ لو, چھ نہیں, ہزار نکلتے ہیں تو ہزار لو, دو ہزار نہیں. برابری برابری. تو جہاں کہیں دو فریق کے معاملات کو بیان کیے گئے ہیں وہاں عدل و انصاف کے تقاضے سے حکم ہوا ہے. لیکن ساتھ میں پھر قرآن یہ بتلاتا ہے کہ ایک مومن رحم دل ہوتا ہے, تو اگر بدلہ لینا چاہو تو عدل و انصاف کے اصول پر برابری کے ساتھ بدلہ لو, لیکن بہتر تو یہی ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر تم صبر کر جاؤ اور بدلہ نہ لو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑھیا چیز ہے. خیرن جو ہے یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے, بہت بڑھیا. سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ صبر کر جاؤ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اسی کے مانند برائی ہے, یعنی جتنا اس نے کیا ہے بس اتنا تم بھی کرو. فمن عفا واصلح فاجره على الله, لیکن جو معاف کر دیتا ہے اور درستگی کی راہ کو اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے یہاں اس کو ملے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ رحمت کو سکھاتا ہے, لیکن رحمت کا معنی یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ کسی بھی ملک کے قانون میں یا کسی بھی مذہب کے قانون میں اگر یہ بات ہوتی کہ بس ایک طرف سے رحمت ہی رحمت ہو اور دوسری طرف سے ظلم ہی ظلم ہو تو دنیا میں کیسے شریف لوگ زندگی گزار سکتے. اس لیے عدل و انصاف, عدل و انصاف. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجره على الله کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں, بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ جب ان پر کوئی زیادتی کرتا تھا تو اسے مجبور کر کے قاضی کے پاس لے جاتے تھے, کورٹ کے حوالے کرتے تھے, اور کورٹ کے حوالے کرتے تھے اور جب قاضی فیصلہ سناتا تھا کہ یہ مجرم ہے اور اس کے ذمے یہ چیز ہے, اس کے بعد معاف کرتے تھے تاکہ وہ کسی اور پر زیادتی نہ کرے. ایسے ہی معاف نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ اگر ایسے ہی آدمی معاف کرتا رہے, دیکھو انسانوں کی دو قسمیں ہیں, یہ ذہن نشین کر لیجیے آپ, انسانوں کی دو قسمیں ہیں. یہ جسم جو ہے یہ تو ڈھانچہ ہے, اصل دل ہے, دل اندر اندر جو انسان اصل بیٹھا ہوا ہے انسان, کبھی وہ انسان رہتا ہے اور کبھی جانور ہو جاتا ہے, تو اندر اصل ہے, اندر یہ انسان جو انسانی شکل والا نظر آتا ہے ہمیں, اصل انسان تو اندر ہے. تو اگر اندر انسان ہے تو اس کی خوبی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ اگر آپ احسان کرو تو وہ پسیج جائے گا, وہ شرمندہ ہو جائے گا, وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور اس کے بدلے میں آپ بھلائی کا معاملہ کرے تو وہ پسیج جائے گا, وہ شرمندہ ہو جائے گا, اور وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک پر مجبور ہو جائے گا اگر اس کی طبیعت کے اندر سلامتی ہے, اندر انسان ہے. لیکن اندر انسان نہیں ہے, انسان کے علاوہ اور کوئی چیز ہے, تو اس کے زیادتی کے سامنے اگر آپ جھک جاتے ہیں, آپ حسن اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں, آپ اسے معاف کر دیتے ہیں, تو وہ اسے آپ کی کمزوری سمجھتا ہے. اور وہ مزید زیادتی پر آمادہ ہوتا ہے, وہ اسے آپ کو ویک سمجھ, آپ کا ویکنس سمجھتا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, ادفع باللتی ہی احسن, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, ادفع باللتی ہی احسن. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس برائی کو دور کرو ایسے طریقے سے جو بہت عمدہ ہو, ایسے طریقے سے جو بہت عمدہ ہو. ادفع باللتی ہی احسن, حضرت احنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب قاصد وہاں پہنچا ہے بنو سعد میں، یہ وہاں رہتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں تربیت ہوئی تھی، تو جب یہ قاصد پہنچے اور قاصد جب واپس آئے اور انہوں نے کارگزاری سنائی تو احنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للاحنف، اے اللہ تو احنف کی بخشش فرما دے. تو وہ ایک دن کہیں جا رہے تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو حلم اور بردباری اور ٹالرنس میں بہت زیادہ مشہور، حلیم لوگوں کا جو شمار ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ مشہور. بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے، دیکھو کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے، ٹالرنس ایک طرف ٹالرنس اور دوسری طرف عقل. غیر مسلموں سے آپ پوچھو گے، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ مجھے ٹالرنس ملے یا عقل ملے، آپ کس چیز کو لیں گے؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ بھئی عقل کا سلب ہو جانا اس کا مطلب تو یہ کہ مجنوں ہو جاؤں گا، مجنوں ہو جانے کے بعد یہ حلم کیا کام آئے گا؟ حلم ایک تو ہے، عقل یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، عقل سوچنے کی قوت، عقل نہ ہو تو آدمی مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف حلم بردباری، کسی کے غصہ دلانے سے بھی آدمی غصہ نہ ہو، ٹالریشن. اور پھر اس ٹالریشن کے ساتھ یہ خوبی کہ عدل و انصاف کا معاملہ بھی کر سکے، قاضی ہے اور قضا پر بیٹھا ہوا ہے، تو حلم ہے، بردباری ہے، ٹالرنس ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے. لیکن ایک شخص فریاد لے کر کے آتا ہے تو اس فریادی کی فریاد کو سن کر اس کا حق دلوایا جائے، کتنا مشکل کام ہوگا؟ کہ جس کے دل میں رحمت ہی رحمت ہے وہ کسی کے حق میں فیصلہ کرے کہ ہاں تم اس کے خلاف یہ کاروائی کرو. مجرم کے خلاف کاروائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا، رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اپنے ذاتی معاملات کا تعلق تھا وہاں سب کو معاف کر دیا، اتنی رحمت، رحمت کا سمندر جوش مارتا تھا. لیکن وہی شخص جب قضا پہ آ جاتا ہے اور قاضی اور چیف جسٹس کی حیثیت سے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے کیسوں کو سنتا ہے تو انہیں انصاف دلانے کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے جو اپنے حق میں وہ کبھی نہ کرتا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو حلم اور بردباری، ٹالرنس، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ٹالرنس نہیں ہے، حلم اور بردباری نہیں ہے. اسلام ٹالرنس نہیں سکھاتا، حلم اور بردباری نہیں سکھاتا. تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الانا تو من اللہ، الانا تو من اللہ والعجلۃ من الشیطان. بردباری اور حلم اور ٹالرنس یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور غصہ دلانے والی چیز پر کوئی غصہ ہو جائے اور جلدی میں کوئی فیصلہ کر لے یہ تو شیطان کی طرف سے ہے. کون کہتا ہے کہ بردباری اسلام نہیں سکھاتا؟ یعنی بردباری اور ٹالرنس کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور عجلت کہ کوئی بات سن کر بھڑک جانا اور بھڑک پر سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرنا. ایک خلیفہ گزرے ہیں، نام کا اس وقت ذہول ہو رہا ہے، تو ان کے دربار میں کسی کو لا کر کھڑا کیا گیا اور اس کی شکایت پہنچائی گئی. تو شکایت جب پہنچائی گئی تو غصے میں بردباری اور حلم نہیں تھا، قابو نہیں پا سکے، تو غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ تو جھوٹا ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جھوٹا تو وہ شخص ہے جو میرے سامنے سلطنت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں پھر بھی مجھے جھوٹا کہتا ہے، تو جھوٹا تو ہوا، جھوٹا تو وہ ہے جو میرے سامنے سلطنت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک دم بادشاہ کو تنبہ ہوا، اور جواب میں اس نے کیا کہا، اس شخص کی یہی سزا ہے جو بردباری سے کام نہ لے۔ میں نے ٹالرنس سے کام نہیں لیا، مجھے اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے تھا، اور غصے پر قابو کر کے جو صورت حال تھی اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور تحقیق کرنے کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا وہ کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے بردباری سے کام نہیں لیا، ٹالرنس سے کام نہیں، غصے میں کام لیا۔ تو جب غصے میں کام لیا تو مجرم نے دربار میں سب کے سامنے مجھے جھوٹا کہا، اور مجھے جھوٹا کہنے میں یہ حق بجانب تھا، تو جو ٹالرنس سے اور بردباری سے کام لے اس کو یہی تو سزا ملنی چاہیے۔ دیکھو اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی یہ علم تھا، مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے کہ بردباری بڑی چیز ہے۔ تو ٹالرنس اور بردباری یہ تو اسلام سکھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف عقل اور دوسری طرف حلم اور بردباری، تو بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ حلم عقل سے بھی زیادہ افضل ہے، حلم عقل سے بھی زیادہ قیمتی ہے، حلم عقل سے بھی زیادہ پریشس۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے عاقل نام نہیں ہے مگر حلیم نام ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو عقل کے ساتھ متصف نہیں کیا، حلم کے ساتھ متصف کیا، تو عقل سے بڑھ کر حلم ہے۔ یہ میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جن بزرگوں کے واسطے سے اسلامی تعلیم ہم تک پہنچی، جن کو علماء کہا جاتا ہے، جن کو شیوخ کہا جاتا ہے، جن کو محدثین کہا جاتا ہے، جن کو مفسرین کہا جاتا ہے، جو امت کو دین سکھاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسلام تو سب کے ساتھ رحم سکھاتا ہے، اسلام رحمت کا پیغام ہے، اسلام نام ہی رحمت کا ہے، رحمت کا پیغام ہے، اسلام سلامتی کا پیغام ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان یہودیوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ رہے، اور نصارہ کے ساتھ بھی رہے، اور خلفۂ راشدین کے دور میں بھی اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی رہے اور نصارہ بھی رہے۔ اگر اسلام میں ٹالرنس نہ ہوتا دوسرے مذاہب کے لیے یا دوسرے مذہب والوں کے لیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفۂ راشدین کے دور میں ان کا وجود کیسے رہتا، وہ ایک ساتھ کیسے رہ سکتے تھے۔ تو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے اور غیر مسلموں کو بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے، غیر مسلموں کو بھی ضرورت ہے۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ دفع کیجئے، آپ ہٹائیے برائی کو، کس سے؟ اس طریقے سے جو بہت خوبصورت ہو۔ یعنی وہ اگر آپ کو ڈانٹے تو آپ مسکرائیں، وہ اگر چیخ کر چلا کر بات کرے تو آپ نرم گفتگو کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ تو میں احنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی کی بات بیان کر رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، ایک شخص ان کے پیچھے پڑ گیا اور برا بھلا کہہ رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو جب آپ کی بستی قریب آ گئی تو آپ رک گئے، اور رک کر کہا کہ بھائی اور بھی کچھ باقی ہے تو کہہ ڈال، اور یہاں سے اب آگے مت آ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بستی میں داخل ہونے کے بعد تیرا پالا کسی ایسے شخص سے پڑے جس میں تحمل نہ ہو، جس میں حلم اور بردباری نہ ہو، اور وہ تجھے دیکھے کہ تو مجھے گالی دے رہا ہے جو کہ قوم کا سردار ہے، اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے، تو تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں یہیں رک جاتا ہوں، ابھی جو کچھ کہنا ہے اس میں سے باقی ہو تو کہہ دے، پھر تو اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر۔ اور یہی احنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی ان سے
کسی نے کہا کہ اگر تو میں میں کچھ ہونے لگی تو کہا کہ اگر تو ایک بولے گا تو میں دس بولوں گا. کہتے ہیں کہ تو ایک گالی دے گا تو میں دس سناؤں گا. تو حنف ابن قیس رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک سناؤں گا تو تو دس سنائے گا. یہاں تو ایک بولنے کا سوال ہے, تو اگر دس سنائے گا تو بھی میں ایک نہیں سناؤں گا. یہ حلم اور بردباری, حلم بردباری, ٹالرنس, لا تغضب. آپ مجھے نصیحت کیجئے, کہا کہ لا تغضب, غصے کو کنٹرول کرو. کہا کہ پھر آپ کچھ نصیحت کیجئے. کہا کہ لا تغضب, غصے کو کنٹرول کرو. فردد مرارن, کئی مرتبہ اس نے پوچھا کہ وصیت کیجئے, نصیحت کیجئے, تو ایک ہی بات آپ فرماتے رہے, غصے کو کنٹرول کرو, غصے کو کنٹرول کرو, غصے کو کنٹرول کرو. تو لوگ دو قسم کے ہیں, جن کی طبیعت میں سلامتی ہے, سلامتی, تو سلامتی والی طبیعتوں کے ساتھ اگر اچھا معاملہ کیا جائے تو وہ پسیج جاتا ہے. دفعہ بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, تو وہ جس کے اور تیرے درمیان عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ تیرا پکا دوست ہے. جب بھی وہ تجھے ملے گا تو بہت حمیم, گرم جوشی سے ملے گا, وارمتھ محسوس ہوگا, ایسا کہ بہت پکا دوست ہے میرا. لیکن کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ اگر عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے, ٹالرنس کا معاملہ کیا جائے, صبر و ضبط کا معاملہ کیا جائے, تو وہ پھر سر چڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا پڑتا ہے, ایسے لوگوں کو سبق سکھانا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں بھی ایذا نہ دے, دوسروں کو بھی ایذا نہ دے. لیکن اس کے لیے شریعت مطہرہ نے قوانین مقرر کیے ہیں, ایسی حالت میں یہ ہوگا, ایسی حالت میں یہ ہوگا, ایسی حالت میں یہ ہوگا, ایسی حالت میں یہ ہوگا. اور ہمیشہ شریعت جو ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ بھائی صبر کرو, شریعت یہ بتلاتی ہے کہ معاف کرو, شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو, اپنوں کے ساتھ بھی, پرایوں کے ساتھ بھی, مسلموں کے ساتھ بھی, غیر مسلموں کے ساتھ بھی, انسانوں کے ساتھ بھی, جانوروں کے ساتھ بھی. تو اسلام جو ہے یہ رحمت کا مذہب ہے, اور ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں یہ چیز ملتی ہے. اور یہ حدیث جس پر اس وقت بحث کی جا رہی ہے, جس پر گفتگو ہو رہی ہے, اس کا مضمون یہی ہے کہ المسلموں, مسلم کہلائے جانے کے قابل وہی شخص ہے, من سلم المسلمون, وفی روایت ابن حبان, من سلم الناس من لسانه ویدہ, جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان صحیح سالم رہیں, صحیح سالم رہیں. تو ہماری یہ چاہت ہے کہ انگلینڈ میں بھی امن رہے, عدل و انصاف رہے, اور فرانس میں بھی عدل و انصاف رہے اور امن رہے, اور چائنا جو ہم سے بہت دور ہے, رشیا جو ہم سے بہت دور ہے, وہاں بھی عدل و انصاف رہے, امن رہے. دنیا کے جتنے کانٹیننٹس ہیں ان سب میں عدل و انصاف رہے, امن رہے. اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان پر ظلم روکا جائے, اور ہر انسان کو امن کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, راحت کے ساتھ اللہ کی اس دھرتی کے اوپر سانس لینے کا موقع دیا جائے. ہر جگہ کے اوپر, ہر جگہ پر رحمت عام ہو, امن عام ہو, انصاف عام ہو, عدل عام ہو, محبت عام ہو, بھائی چارہ عام ہو, سلامتی عام ہو, ظلم کا خاتمہ ہو, خوف کا خاتمہ ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, بے قصوروں کے قتل کا خاتمہ ہو. بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو ترس آ گیا. کس پر؟ ایک بلی کے اوپر. ایک بلی پر ترس آ گیا کہ جسم پر کب کبھی تاری تھی, بہت سردی محسوس ہو رہی تھی, لیکن خیال یہ آیا کہ اگر میں یہ کمبل چھینتا ہوں, کمبل کھینچ لیتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں تو میں تو سردی سے محفوظ ہو جاؤں گا مگر اس بلی کی نیند خراب ہوگی. تو خود پوری رات سخت سردی کی تکلیف برداشت کر لی مگر اس بلی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو یہ حضرات جانتے تھے کہ بلی کی حیثیت کیا ہے اور ایک انسان کی حیثیت کیا ہے. انسان چاہے غیر مسلم ہو وہ اشرف المخلوقات ہے. تو جو لوگ بلیوں کا اتنا خیال کرتے تھے وہ انسانوں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے, انسانوں کا کتنا خیال کرتے ہوں گے. ہر دور میں مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے کہ عدل و انصاف کا معاملہ کیا. تو مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں, سمجھیں اور سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں, تاکہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اسلام کا نقشہ بگڑ کر لوگوں کے سامنے نہ آئے. اور غیر مسلموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کو مسلمانوں سے سیکھیں, اسلام کو مسلمانوں سے سیکھیں, میڈیا سے نہیں. اس لیے کہ میڈیا میں جو لکھنے والے لوگ ہیں, میڈیا میں جو بولنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اسلام کو جیسا سٹڈی کرنا چاہیے سٹڈی کیا نہیں ہے. ان کے سامنے اسلام کے سارے سائنسز نہیں ہیں, پھر ان سارے سائنسز کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کیا ہے وہ اس کو نہیں جانتے. قرآن مجید کی ایک آیت وہ لے لیتے ہیں, ایک آیت اس کا ترجمہ لے لیتے ہیں, مگر اس کی تشریح کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ نہیں جانتے. ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, پہلے کون سی آیت اتری تھی, بعد میں کون سی آیت اتری تھی, مکی زندگی میں کون سی آیات اتری تھی, اور مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے تھے, فتح مکہ سے پہلے کیا ارشادات تھے, اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات بیان کیے. یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ ہوتا ہے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے. یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے, دنیا میں دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں, دو ملکوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں, نہیں بنتی آپس میں, کوئی معاہدہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کا سفارت خانہ اور ایمبسی بھی اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے, اور 10 سال کے بعد اسی ملک کے ساتھ دوبارہ محبت ہو گئی, تعلق پیدا ہو گیا, سفارت خانے کھل گئے, سفارتی تعلقات بحال ہو گئے. اب یہ محبت کے بعد کا جو دور ہے اس میں دونوں ملک ایک دوسرے کے بارے میں جو باتیں کہیں گے اس میں, اور سفارتی تعلقات سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہی ہوگی, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اب سفارتی تعلقات سے پہلے کی باتیں, کوئی سفارتی تعلقات کے بعد نکل کر کے یہ کہے کہ اس ملک نے اس ملک کے بارے میں یہ کہا, حالانکہ دیکھو دونوں آپس میں دوست ہیں پھر بھی ایسی بات کرتے ہیں, تو کہا جائے گا نہیں یہ اس وقت کی بات نہیں ہے, اس وقت کی بات تو یہ ہے, یہ تو پہلے کی بات ہے. ابھی معلوم ہونا چاہیے کہ ناسخ کیا ہے, منسوخ کیا ہے, قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے. تو یہ چیزیں غیر مسلموں کو معلوم نہیں ہوتی, اور وہ اپنی طرف سے جو اسلام کا نقشہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہیں. تو غیر مسلموں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کو مسلمانوں سے سمجھیں, اور مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا مطالعہ کرے اسلام کا کہ کم سے کم جن امور میں روز مرہ بحثیں ہوتی ہیں, غیر مسلموں کو آپ اپنا موقف بیان کر سکیں کہ اسلام کا موقف کیا ہے, اسلام کا موقف کیا ہے. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسلام ظلم گوارا نہیں کرتا, اسلام اپنوں پر بھی ظلم گوارا نہیں کرتا, پرایوں پر بھی نہیں, اپنوں پر بھی ظلم گوارا نہیں کرتا اور پرایوں پر بھی نہیں. اور اسلام جو ہے وہ اپنوں کا ناحق خون بھی برداشت نہیں کرتا اور پرایوں کا ناحق خون بھی برداشت نہیں کرتا. پرایوں سے میری مراد مسلم اور غیر مسلم. غیر مسلم کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مسلم کی, جان ہونے کی حیثیت سے, انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں قیمتی ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک جان اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق کسی کو قتل کر دے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور کوئی ایک قتل کیے جانے والے کو بچا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا. لیکن یہ جان ایک مسلمان، ایک انسان کی ہر جگہ قیمتی ہے. یورپ میں بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایشیا میں، ایشیا میں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی رشیا میں، رشیا میں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی چائنا میں، چائنا میں اتنی ہی قیمتی ہے جتنی افریقہ میں. مالدار شخص کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی یہ غریب کی ہے، غریب کی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مالدار کی. عورت کی جان اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مرد کی، مرد کی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی عورت کی. ایک صحیح سالم انسان کی جان جتنی قیمتی ہے اپاہج اندھے کی اور مجنون اور پاگل کی اتنی ہی قیمتی ہے. جان جان ہے، جان جان ہے، سب کی جانیں مقدس ہے ایک مسلم کی نظر میں، ایک اسلام کی نظر میں. اور جہاں کہیں ناحق کسی کا خون ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، ناحق خون ہوتا ہے تو اس سے ہر مسلمان کا دل زخمی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ جہاں کہیں ایسے حالات پیش آئے ہیں وہاں امن اور سلامتی نصیب فرمائے، اور جن گھروں میں لوگ قتل ہوئے ہیں اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اور گھر کے ایسے لوگ اگر چلے گئے ہیں جن پر خاندان کا مدار تھا، تو اللہ تعالی شانہ اس پورے خاندان کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا ہوا ہے، ایسا ہو رہا ہے، مسلمان تو روزانہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، روزانہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ قتل و غارت کے اس بازار کو ٹھنڈا کر دے، اور اللہ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب ہی کو توفیق عطا فرمائے جو جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے معصوم لوگوں کی جان لیتے ہیں، چاہے وہ فرد کی شکل میں ہو، چاہے جماعتوں کی شکل میں ہو، چاہے حکومتوں کی شکل میں ہو. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو انسانوں کی جانوں کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائے کہ اس روئے زمین پر رہنے والے جتنے انسان ہیں یہ سب انسانی بھائی ہیں، بھائی ہیں آپس میں، یہ انسانی بھائی ہیں. کچھ مذہبی بھائی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے خونی بھائی ہوتے ہیں، تو خونی بھائی ہیں. میں اور حافظ احمد علی ہم انسانی بھائی بھی ہیں، اور ہم دینی بھائی بھی ہیں، اور ہم خونی بھائی بھی ہیں. تو یہاں تین رشتے جمع ہو گئے، جہاں تین رشتے جمع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں دو میں سے ایک اگر دوسرے کے خلاف زیادتی کرے گا تو یہ عند اللہ بہت ہی برا ہوگا. اور میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ انسانی بھائی اور دینی بھائی کا، ہمارے درمیان میں بھی کچھ ہوگا تو یہ برا ہوگا، اس لیے کہ دو دو نسبتیں ہیں. اور باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، بھائی ہیں ہم. اللہ تعالی شانہ نے انسانی اخوت میں ہمیں پیرویا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کا احترام کرے، بھائی کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کی مدد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق جہاں کہیں بیان کیے ہیں وہاں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی ہے، تفسیر بیان نہیں کی ہے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. تین مرتبہ فرمایا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملا یامن جارہ بوائقہ، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اب یہ پڑوسی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے کوئی فرق نہیں، ایک مسلمان ہے اور اس کا پڑوسی مسلم ہے، مسلمان مسلمان پڑوسی کو ستا رہا ہے، کہتے کہ اس کو اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. غیر مسلم پڑوسی ہے اور مسلم پڑوسی کو ستا رہا ہے، وہ تو مسلم ہے ہی نہیں. یہاں بات مومن کی ہو رہی ہے کہ جو مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسے مومن کا ٹائٹل استعمال کرنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا کہ اپنے پڑوسی کو ستائے پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہے، اس سے تو ایمان اور اسلام بدنام ہوگا. جو ہو مومن ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں. تو مومن ہے پڑوسی بھی مومن، مومن ہے پڑوسی غیر مومن غیر مسلم، اس کو ستاتا ہے اسے بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہے. دیکھو مومن غیر مومن میں کوئی فرق نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طبخت مرقتن، جب تو شوربہ پکائے تو فاکثر ماءہا، اس کے پانی کو ذرا بڑھا دے، اس کے پانی کو بڑھا دے. یعنی ایک مرغی ہے، اس مرغی کو پکانے کے لیے، شوربہ پکانے کے لیے، گریوی پکانے کے لیے اگر آپ صرف ایک کپ پانی ڈالتے ہیں تو ایک کپ پانی ڈالنے سے تو وہ سالن صرف آپ کے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا، نہیں دو کپ ڈال دو. اور وطاح جیرانک، دو کپ ڈال دو، مزے میں اور ٹیسٹ میں تھوڑا فرق پڑ جائے گا لیکن اتنا شوربہ ہو جائے گا کہ تم پڑوسی کے گھر تک پہنچا سکو گے. تو شوربہ ذرا مزیدار اتنا نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، لیکن پڑوس بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں مرغی کا شوربہ مہینوں سے نہ پکا ہو اور جب خوشبو جائے گی، پرانے زمانے میں کچے گھر ہوتے تھے تو ٹھیس پہنچے گی. شریعت نے اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کی، کہ وہ تو آہت جی رہنا کہ پڑوسیوں کو پہنچاؤ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. یہ پڑوسی کون ایسا کہا کہ مسلم پڑوسی کا نہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں وہ پڑوسی ہے آپ کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سنے کہ مازال جبریل یوسینی بالجار، پڑوسی کے بارے میں حضرت جبریل بار بار آ کر مجھے نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو. حتی ظننت انہ سیور رسوہ، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ گزشتہ مرتبہ آ کر یہ کہہ گئے تھے، پھر یہ کہہ گئے تھے، پھر یہ کہہ گئے تھے، پھر یہ کہہ گئے تھے، اب تو یہ آئیں گے اور آ کر کے مجھے ایسا کہیں گے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری اولاد کے ساتھ پڑوسی کو بھی میراث ملے گی. ایسا کہیں گے کہ تیری جائیداد میں، تمہاری جائیداد میں یہ بھی شریک ہوں گے. اتنا زیادہ پڑوسی کا حق بیان کیا. دیکھیے شروحات کو اٹھا کر دیکھیے، حدیث کی کامنٹری کو اٹھا کر دیکھیے کہ کیا محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ مراد اس سے صرف مسلم پڑوسی ہے. نہیں، مسلم پڑوسی اور غیر مسلم پڑوسی دونوں. اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق بیان کیے پڑوسی کے، کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو جا کر کے اس کا خیال رکھو، اگر وہ تم سے قرض مانگے اور تمہارے پاس دینے کی صلاحیت ہو تو اسے قرض دو. دیکھو پڑوسی مسلم ہو غیر مسلم ہو، دوسرے سارے امور جو ہے، چونکہ انصاف اور عدل سکھاتا ہے ہمارا مذہب، اس لیے چیک کر لو کہ یہ واپس قرض دے گا یا نہیں، اچھی طرح اطمینان کر لو. اور اگر تم پھل لاؤ، پھل لاؤ تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اور اگر تمہارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ تم پڑوسی کے لیے بھی پھل لا سکو تو پھر اپنے بچوں کے لیے پھل لاؤ، تو اس طرح تھیلی میں رکھ کر اندر لے جاؤ کہ پڑوسی کے بچے تمہارے ہاتھ میں پھل دیکھ کر ان کی دل شکنی نہ ہو. یہ سب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں پڑوسی کے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارا مذہب جو ہے بھائی رحمت سکھاتا ہے، رحمت، اور رحمت سب کے ساتھ. حضرت مولانا رضا اجمیری صاحب رحمہ اللہ تعالی جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، ان کے حالات میں ان کے صاحبزادے قاری رشید اجمیری صاحب مدظ اللہم العالی نے لکھا ہے کہ ہمارے ابا جی گھر میں تربوز کے چھلکے جو بچ جاتے تھے تو ان تربوز کے چھلکوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اخبار اور نیوز پیپر پر رکھتے تھے، اور اخبار اور نیوز پیپر رکھنے کے بعد باہر گھر کے باہر گلی میں رکھ دیتے تھے۔ انڈیا میں گائے بیل بھینس بکریاں سب کچھ ایک روڈ پر چلتا رہتا ہے، تو کسی نے حضرت سے وجہ پوچھی اس کی کہ حضرت لوگ تو تربوز کھاتے ہیں اور اس کا چھلکا یوں ہی پھینک دیتے ہیں باہر، اور آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اخبار پر رکھتے ہیں اور پھر باہر رکھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو گائے بھینس بیل وغیرہ ہے وہ تو آسانی سے اسے کھا جاتے ہیں، لیکن جب بکری کے منہ میں یہ بڑا چھلکا آتا ہے تو اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے باہر رکھتا ہوں کہ بکری کو یہ چھلکا کھانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت اخبار پر کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے یہاں سڑکیں پکی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے کنکر ادھر ادھر گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب وہ گیلا چھلکا باہر پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کنکر چپک جاتے ہیں، اور جب جانور منہ میں اس چھلکے کو لے گا تو ساتھ میں کنکر بھی آئیں گے، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی۔ تو میں نیوز پیپر پر رکھ دیتا ہوں تاکہ کنکر سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ جس شخص کے دل میں ایک بکری کے لیے اتنا رحم ہو، جانور کے لیے اتنا رحم ہو، وہ کسی انسان کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان تو یہ ہے، مسلمان یہ ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہی حال ہے، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے۔ محدثین کے ذریعے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، ان حدیثوں میں ایک حدیث ہے جسے حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں، اور حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے، آج بھی ہمارے مدارس میں یہ دستور ہے کہ استاد جب سب حدیث پڑھانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے حدیث مسلسل بالاولیت سناتا ہے۔ اس کو حدیث مسلسل بالاولیت اسی لیے کہتے ہیں کہ حدیثوں میں سب سے پہلی حدیث جو استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے وہ یہ حدیث ہے، اور وہ حدیث اس کا مضمون کیا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، اور اسی تعلیم و تعلم کے سلسلے کے ذریعے مسلمانوں تک دین پہنچتا ہے، مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے، وہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، وہی علماء مسجد میں ائمہ بنتے ہیں، وہی علماء مدارس میں مدرس بنتے ہیں، تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ امت کو کیا سکھلانا ہے۔ تو ان کو سب سے پہلی حدیث جو سکھائی جاتی ہے اس حدیث کا نام ہی حدیث رحمت ہے، اس کا نام ہی حدیث رحمت ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ تم الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ دوسرے لوگوں پر رحم کرتے ہیں رحمان تعالی کی کامل رحمت انہی لوگوں پر ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ سب پہ رحمت کرتا ہے، لیکن کامل رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے۔ تو اگر تم آسمان والے کی کامل رحمت چاہتے ہو تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ارشادات ہیں۔ قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دیکھو رحمت رحمت، اس میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے دوسرے قہر و غضب والے نام ذکر نہیں کیے گئے، دونوں رحمت والے نام۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی ہے، جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، جو ہر ہر مخلوق کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، رب الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور پھر آگے مالک یوم الدین، اس میں بھی رحمت کا پہلو، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی ظلم کرنے والوں سوچو، دوسروں کے اوپر اگر تم رحم کرو گے تو بدلے کے دن کا مالک تم کو رحمت کے بدلے میں رحمت دے گا، اور دوسروں کو اگر زیادتی کرو گے اور ایزا پہنچاؤ گے اور تکلیف پہنچاؤ گے تو بدلے کا دن کا مالک اس کی سزا تم کو دے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے کہ مسلمانوں کے دل کو کیسا رحم دل بنا رہے ہیں. کہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ فاحشہ عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا جس کا لعاب جو ہے وہ ناپاک، ایک کتے کو پانی پلایا تو اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، یعنی رحم دلی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے اس کی بخشش فرما دی. اور اس کے برخلاف دوسری طرف ایک نیک اور پاک باز عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا تو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اسے اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا. یہ بخاری شریف میں روایتیں ہیں. کیوں ہے یہ روایتیں؟ یہ دونوں روایتیں بخاری شریف میں ہیں، اسخ الکتب عبادہ کتاب اللہ، حدیثوں میں یہ مضمون کیوں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی لیے بیان کیا کہ تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ رحمت کا سبق سکھاتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی، کتوں کے ساتھ بھی، بلیوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ چونٹیوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا سبق سکھاتا ہے ہمارا مذہب. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے حال پہ رحم فرمائے. انسانوں کے حال پہ رحم فرمائے. انسانوں کے دل بگڑ جاتے ہیں، انسانوں کی سوچ بگڑ جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جب سوچ بگڑ جاتی ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، پھر اس کی نظر میں انسانوں کی جان بہت ارزاں ہو جاتی ہے، بہت ہلکی ہو جاتی ہے، بہت سستی ہو جاتی ہے، پھر اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے کس کو مار رہے ہیں، کتنوں کو مار رہے ہیں، کیسے کیسے معصوموں کی جان لے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے رہے ہیں، بوڑھوں کی جان لے رہے ہیں، عورتوں کی جان لے رہے ہیں، انہیں اس کا کوئی خیال نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ شانہ پورے عالم کو امن سے بھر دے، مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے، علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اچھی اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے، اور خود اس پیغام کو سمجھ کر دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ اسلام تو ان تعلیمات اور اسلام تو ان خصلتوں اور ان خوبیوں کا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی تقوی والی زندگی اختیار کریں، عقیدے پر پختگی ہو، عبادات میں بالکل سستی نہ ہو، اور معاملات اور معاشرت اور حسن اخلاق کو سیکھ کر اپنے آپ کو اس سے سنوارے، اپنے دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو سنوارے، اپنے گھر والوں کو سنوارے، تاکہ معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق کی صورت میں یہ دین اسلام کا غیر مسلم نظارہ کر سکیں. اور یوں بھی تقوی کی برکات ہوتی ہے، وہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، پریشانیوں کو اللہ اس کی وجہ سے دور کرتے ہیں، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ ہونا چاہیے، اور اپنی پچھلی کوتاہیوں پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ شانہ سے معافی مانگنی چاہیے، کہ نہ ہم نے دین کو سیکھا، نہ اسلامی تعلیمات کو سمجھا، نہ ہم نے اب تک کسی اور کو سمجھایا، یہ ہماری بڑی کوتاہی ہوئی ہے. تو اس پر خوب استغفار ہو، خوب توبہ ہو. اس پر بھی وعدہ ہے حدیث میں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ذیک مخرجا و من کل ہم فرجا و رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ساری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، ساری پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں، تنگیوں کو کشادگی سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ آپ اپنے بندوں کو توفیق دیجئے، ہدایت دیجئے، آپ اپنے بندوں کے دلوں کو نرم کر دیجئے، آپ اپنے بندوں کو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنا دیجئے، خیرخواہ بنا دیجئے، ہر ایک کو سیدھا رستہ بتلائیے، ظلم سے بچائیے، ظلم کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے، آپ اپنے سب بندوں کو ہدایت دیجیے، اور اے اللہ آپ امن کو عام کیجیے، سلامتی کو عام کیجیے، حفاظت کو عام کیجیے، اور لوگ پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، اس کی دعا بھی خوب کرنی چاہیے، بجائے تماشائی بن کر ان واقعات کو تماشے کے طور پر دیکھنے کے، کرنے کے کام یہ ہے کہ تقویٰ ہو زندگی میں، اور استغفار اور توبہ ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو، اور دعائیں بہت زیادہ ہو، رجوع اللہ ہو، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی بارگاہ میں التجا کی جائے، اس لیے کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ تقدیر کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کچھ نہیں کر سکتی، تدبیر کیا کرے گی مقدر کے سامنے، تدبیر کیا کرے گی مقدر کے سامنے، تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کچھ نہیں کر سکتی، تدبیر اس وقت کام کرے گی جب تقدیر کے فیصلے یہ ہوں گے کہ یہ تدبیر کار آمد ہوگی، تو تدبیر کو کار آمد بنانے کے لیے ہمیں تقدیر کو بدلوانے کی ضرورت ہے، انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے، جس سے زمین بھر چکی ہے، اوپر تقدیر کے فیصلے بدل گئے ہیں اور مسلم غیر مسلم سب کا امن چھن چکا ہے، اب اس صورت حال کو بدلنے کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کریں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اور راضی ہو کر کے تقدیر کو بدلنے کا وہ فیصلہ کرے، پھر جب وہ تقدیر کو بدلے گا تو خود بخود ذہن میں اچھی اچھی تدبیریں آئیں گی، جو تدبیریں انشاءاللہ کارگر ہوں گی، اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ہم سب کی اللہ حفاظت فرماوے، تمام انسانوں کی حفاظت فرماوے، اللہ تعالی شانہ فضل کا معاملہ فرماوے، اللہ تعالی رہنمائی فرماوے، اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرماوے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك، اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا، وألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما،
یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، قبض و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نیک اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، پورے عالم میں افراتفری ہے، الہ العالمین انتشار ہے، الہ العالمین لوگ پریشان حال ہیں، الہ العالمین ہمیں اعتراف ہے کہ ہم مجرم ہیں، ہم تیری نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، ہم پچھلی زندگی کی برائیوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ نیکیوں کو کرنے کا عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو الہ العالمین سیکھ کر ان پر عمل کرنے کا پورا عزم کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے اس عزم کو قبول فرما، ہمارے اس عزم کو قبول فرما، ہمارے اس عزم کو قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین، پورے عالم میں رہنے والے تمام انسانوں کو سکون عطا فرما، قرار نصیب فرما۔ الہ العالمین سلامتی نصیب فرما، حفاظت نصیب فرما۔ الہ العالمین برکتوں کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما۔ اے ارحم الراحمین سلامتی کو عام فرما، حفاظت کو عام فرما، امن کو عام فرما، علم کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما۔ الہ العالمین ظلم کا خاتمہ فرما، خوف کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین ایزا کا خاتمہ فرما، تکلیفوں کا خاتمہ فرما۔ الہ العالمین ہر انسان کو دوسرے انسان کی خیر خواہی نصیب فرما، ہر انسان کو دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ فتنوں سے حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما، شرور سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر نوع کی، ہر شخص کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے غفور ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ رحم فرمانے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے بندوں کو معاف کر دیجیے۔ اور یہ انتشار اور افتراق کی شکل میں جو عذاب نازل ہوا ہے، الہ العالمین اس سے سب کو بچا لیجیے، سب کو بچا لیجیے۔ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں اخلاق سے آراستہ فرما، الہ العالمین ہمارے معاملات کو درست فرما دے، الہ العالمین ہمارے قلب کا تزکیہ فرما کر اسے اخلاق حسنہ اور اخلاق فضیلہ اور اخلاق حمیدہ کا مرکز بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین برکتوں کے نزول کے لیے، رحمتوں کے نزول کے لیے، امن کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما۔ اے ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بھی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان سے پناہ عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکائی مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته يا أرحم الراحمين.